کامیاب ہوئے تو اللہ رب العزت نے ان کی دعا بھی اسی طرح قبول فرمائی
اور اپنی اولاد کے بارے میں انہوں نے دعا کی، اور خاص طور پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ خاص طور پر اللہ رب العزت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا فرمائی کہ انہی میں سے ایک رسول اب بھیجئے، اللہ تعالیٰ نے وہ دعا بھی قبول فرمائی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں میرے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں۔
As the test was difficult, the results were that big too. The results were enormous, so enormous that, like we said, every prophet, Nabi who came to dunya after Ibrahim alayhi salam was all from his children. And he made dua especially for Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, that Allah send among this ummah such a person, such a Nabi, who is going to teach them the kitab, who is going to teach them the path of Allah, and etc., etc. And Allah subhanahu wa ta'ala accepted this dua from him. Rasulullah Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam used to say that I am, that is the kind of planning, and that's the kind of dua that Ibrahim alayhi salam did for his progeny, his children.
حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام کا امتحان شروع ہوا، ابھی یہ کم عمر بچے تھے، اور واقعہ ہم سب کو معلوم ہے، واقعہ بیان کرنا مقصد بھی نہیں ہے، صرف اشارہ کرنا مقصد ہے اور سمجھنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام ابھی کم سن بچے تھے، اور خاندان کے سارے لوگ میلے میں جا رہے تھے، انہوں نے کہا تم بھی چلو، اور وہ جانا نہیں چاہتے تھے۔ ابھی یہ چھوٹے بچے تھے لیکن یہ ایک اللہ پر ایمان رکھتے تھے، توحید پر یقین رکھتے تھے، اور یہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ پسند نہیں فرماتے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچ میں رہتے تھے کہ یہ لوگ کیوں اس طرح کرتے ہیں، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کے والد جو آزر ہیں وہ پورے گاؤں میں سب سے زیادہ، ایک تو یہ ہے کہ سب سے زیادہ بتوں کے پوجنے والے بھی تھے، اور سب سے بڑا مندر بھی انہی کے گھر میں تھا، اور یہ مورت بناتے بھی تھے اور بیچتے بھی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے گھر میں پیدا ہوئے، اور ان کا دل اللہ سے جڑا ہوا، توحید پر یقین رکھتے تھے۔ ابھی یہ کم سن بچے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں بیمار ہوں، انی سقیم، میں میلے میں نہیں جاؤں گا، میں بیمار ہوں۔ جب سارے لوگ میلے میں چلے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑی لی اور مندر میں جا کے سارے بتوں کو توڑا، سب سے بڑا جو بت تھا اس کو چھوڑ دیا اور کلہاڑی اس کے کندھے پہ رکھ دی۔ جب لوگ میلے سے واپس آئے تو سب نے دیکھا کہ ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کیا ہو گیا، یہ کس نے کیا؟ تو کسی نے کہا کہ ایک لڑکا ہے، یقال لہ ابراہیم، جس کا نام ابراہیم ہے، شاید اس نے کیا ہو۔ بہرحال سب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور پوچھا کہ تم نے یہ کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سبق سکھانے کے لیے فرمایا، دیکھیں ابھی کم سن بچے ہیں۔ انہوں نے کہا بل فعلہم کبیرہم ہاجا، یہ تو جو ان میں جو سب سے بڑا بت ہے، بل فعل کبیرہم ہاجا، جو سب سے بڑا بت ہے اس نے یہ توڑا ہے، کلہاڑی بھی دیکھو اس کے کندھے پہ ہے۔ تو سارے کے سارے خاموش ہو گئے، سارے رسوا ہو گئے، اس لیے کہ انہوں نے سوچا کہ یہ تو ہم خود بناتے ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، ان کے اگر سر کے اوپر مکھی بیٹھے تو ہٹا نہیں سکتے، تو یہ کیسے توڑے گا؟ تو انہوں نے کہا یہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا کہ جب یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اپنے ہاتھوں سے تم نے یہ ان بتوں کو بنایا ہے اور تمہیں لوگوں نے ان کو نصب کیا ہے، تو ان کو تم کیسے خدا مانتے ہو اور ان کی پوجا تم کیسے کرتے ہو، جبکہ یہ خود بھی کچھ نہیں کر سکتے اور تم خود بھی نہیں مانتے کہ اس نے توڑا ہے, تو ان پر تم ایمان کیسے رکھتے ہو اور ان کی عبادت تم کیسے کرتے ہو؟ بہرحال سب کو غصہ آیا تو نمرود جو بادشاہ تھا اس کی طرف رجوع ہوا تو نمرود نے بلایا. خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈال دیا.
Ibrahim alayhi salam, from very young age, the first test he gave, and it's a famous story. The objective is not to tell you all the details of the story now, but Allah subhanahu wa ta'ala tells us about the first story, the first test that he was given. When a young boy, he had the iman of Allah subhanahu wa ta'ala, one and only, in his heart, and he saw that the people around him are worshipping these things that they make out of their own hands. Doesn't make any sense. They're making things out of rocks and stones and they're worshiping them as God. How does that make any sense? He was a small boy and Allah gave him his rushd. Allah gave him his guidance. Allah gave him hidayat from before. So Allah subhanahu wa ta'ala opened his heart and his brain for this, and Allah subhanahu wa ta'ala gave him this understanding. So he saw that these people, they're worshiping these things. His father was an idol maker, the biggest idol worship place was in his own house. He used to make these idols and he used to sell these idols. He used to worship these idols. So Ibrahim alayhi salam, he waited for the chance. They were going to a festival. All the people are leaving. They're going to the festival. So he says, I feel sick. I don't want to go. And when they all leave, he takes an axe and he takes a tool in his hand and he goes and he breaks the idols in the worship house, and he breaks someone's stomach, he breaks someone's nose, he breaks someone's hands. All these idols, he breaks all of them, and he puts the tool on the hand of the big, on the shoulder of the big idol. So when they all come back, they said, "Who did this to our idols?" So someone said that we heard this boy called Ibrahim. Yathkuruhum. He mentions, he doesn't say good things about them. So they called him over and said, did you do this? He said that the big one did it. The big one did it. Why don't you ask them? Fas'aluhum in kanu yantiqun. Ask them if they talk. Well, they all put their heads down. They all, thumma nukisu ala ru'usihim. Laqad alimta ma ha'ula yantiqun. These people don't talk. You know that. These idols, they don't know how to talk. He said that, how is it possible that you're worshipping something that can't benefit you, that can't harm you, that doesn't have any power? If it gets a fly, sits on it, it can't move the fly. How can it benefit you? Uffil lakum. Uffil lakum. He said that uff is a term in Arabic, is like, you know, how useless it is, you know, fie upon you, saying, fie upon you. So khayt, he said that, how can you worship? So they got angry. They went back to their king, their ruler, and this Namrud, the ruler, he calls Ibrahim alayhi salam in, and Ibrahim alayhi salam is not backing down. So Ibrahim alayhi salam, the first test he was given.
نمرود سے بھی بحث ہوئی. ابھی دیکھیں یہ کم سن بچے ہیں اور نمرود جو ہے وہ اتنا بڑا بادشاہ ہے کہ جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں خدا ہوں تمہارا. اس کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بحث ہوتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بحث میں نمرود ہار جاتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا رب وہ ہے کہ سورج کو جو مشرق سے پیدا کرتا ہے اور مغرب میں جو ہے وہ ڈوباتا ہے. تو کہتا ہے کہ اگر تم نہیں, کہتا ہے کہ میرا رب وہ ہے کہ جو مارتا بھی ہے زندہ بھی کرتا ہے. تو اس نے ایک آدمی کو پکڑا, اس کو قتل کر دیا. ایک آدمی کو پکڑا, اس کو چھوڑ دیا. کہ دیکھو یہ تو میں بھی کرتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے کہ جو سورج مغرب سے جو ہے وہ طلوع کرتا ہے اور مغرب میں جو ہے اس کو ڈبو دیتا ہے. تو کر کے دکھا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فبہت الذی کفر. تو یہ پھر مبہوت ہو گیا, خاموش ہو گیا, اس کا کوئی جواب نہیں تھا. تو ظاہر سی بات ہے جب ایسے لوگوں کو غصہ آتا ہے تو اور کچھ جواب نہیں بنتا, تو جتنے بھی ظالم ہوتے ہیں ان کا یہی رد عمل ہوتا ہے. تو نمرود کا بھی یہی رد عمل ہوا کہ آگ میں ڈال دیا. کہنا اور سننا تو بہت آسان ہے کہ آگ میں ڈال دیا اور آگ میں وہ گر گئے. لیکن اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ ایک کم سن بچہ ہو اور اس کو آگ میں ڈال دیا جاتا ہے, تو کیفیت کیا ہونی چاہیے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایمان کا لیول اتنا اونچا تھا کہ اس آگ کے اندر بھی وہ اسی طرح مطمئن رہے, اور اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا. واقعہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مقصد نہیں ہے کہ آگ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم اس طرح ٹھنڈی ہو جاؤ کہ جو ابراہیم کے لیے سلامتی والی ٹھنڈی ہو, بہت زیادہ ٹھنڈی بھی نہ ہو, اور جلنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح کی حالت سے جب آگ سے نکلے تو اس کے باوجود ان کے والد کا دل نرم نہیں ہوا, بلکہ والد نے کہا کہ اگر تو میری بات نہیں مانتا اور بتوں کی پوجا نہیں کرتا تو میں پتھر مار کے تجھے ہلاک کر دوں گا. اس کو یہ نہیں پتا کہ 40 دن آگ کے اندر رہ کے آیا, اس میں نہیں جلا تو تیرے پتھر مارنے سے میں کیسے مروں گا. لیکن باپ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا, کہا کہ میں پتھر مار کے تجھے ہلاک کر دوں گا. ایسے میں بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے نکلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اس کے باوجود آپ کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ آپ کو ہدایت دے, اللہ آپ کو صحیح سمجھ دے. اس طرح گھر سے نکلے.
So he comes to the court of Namrud. Namrud is such a big ruler, a king of his time. He calls himself God. So he starts arguing with Ibrahim alayhi salam. So he says that, who's your God? Ibrahim alayhi salam says, my Lord is the one who give life and death. So he says, that's easy. He brings one person, he kills him. Another person he brings and he lets him go. He says, Namrud says, look, I can do it too. I killed this, so I gave him life. So Ibrahim alayhi salam said, I got it. This guy, I got to fix him a different way. So he said that this guy, he said, my Lord is the one who brings the sun out from the east and it sets in the west. Can you do that? So Babuita Larika, he was silenced. He was stupefied. And that's the reality when the person who's doing wrong, he realizes that he's wrong and there's no way out. What does he do? He puts it up one gear and he starts to do more zulm. This time he says, make a big fire, put him in the fire. It's such a big fire, no one can go close to it. They put him on a catapult, they throw him into the fire. Ibrahim alayhi salam, can imagine, it's easy to say, we hear this 5,000 years later. Take away the curtain of that 5,000 years of the curtain you have of time in between and think about it. If a small child, small, however old he is, young person, he is standing up to the entire nation. He's standing up to the government. He's standing up to everyone. And he's saying that, I believe in Allah and only, and they're throwing him into a fire. Think about how that would feel, what a person like us would react. But here, Ibrahim alayhi salam is in the fire. He's thrown into the fire. No problem. He's sitting there. Allah Ta'ala sends the order straight to the fire. Not even anyone in between. No angels even in between. Straight to the fire. You, kuni bardan wa salam ala Ibrahim, you become cool and calm, peaceful for Ibrahim. So that was Ibrahim alayhi salam. From there, he comes back. Now his father is still, his heart has not softened yet. He says, if you don't let go of this still, even after coming out of the fire, he says, لَأَرْجُمَنَّكَ وَهْجُرْنِي مَلِيَّةً. I'm going to stone you. I'm going to stone you to death. Oh, this is his father. You know, he doesn't answer back saying that, you know, the fire couldn't kill me for 40 days. I was there. You think your stones are going to kill me? He doesn't say that, but he leaves. When his father says he leaves, think about a young person. He leaves his family for the sake of Allah. He leaves. And he keeps saying that, I'll make dua for you, Allah. Allah guide you, Allah forgive you, and we continue making dua for you. But he leaves for the sake of Allah, his family.
مختصر یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر سے نکلے, اس میں جو ہے کئی سال گزر گئے, اور عراق سے نکلے اور گھومتے 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 بیت المقدس جو شام ہے وہاں تک پہنچے. شام کا مطلب جو سیریا ہے, ابھی تو شام ایک شہر ہے وہ نہیں, بلکہ جو شام ہے وہ یہ اسرائیل, فلسطین, اردن اور یہ سیریا وغیرہ سب ملا کے جو ہے وہ شام ہے, جو اصطلاح میں شام ہے وہ ہے. اب اس طرف گئے, بیت المقدس تک پہنچے. اب وہاں جا کے ان کی عمر ہو گئی, وہاں انہوں نے شادی کی. ایک جگہ میں وہ جا رہے تھے اور بی بی ان کے ساتھ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. تو معلوم یہ ہوا کہ ایک ظالم بادشاہ ہے, کوئی بھی حسین لڑکی ہو عورت ہو تو اس کو پکڑ کے اس کے ساتھ گناہ کرتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہوا تو انہوں نے بی بی کو کہا کہ دیکھو میں یہ کہوں گا کہ تم میری بہن ہو, اس لیے کہ ایمانی رشتے میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے بھائی بہن ہے. تو بہرحال میں کہوں گا کہ تم میری بہن ہو, تم بولنا کہ میں تمہارا بھائی ہوں تاکہ یہ باز آ جائے. لیکن ایسا نہیں ہوا. اس نے بلایا بادشاہ نے پولیس کے ذریعے سے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلوایا اور اس نے گناہ کی کوشش کی. حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا فرمائی جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کے ہاتھ پیر سب شل ہو گئے. پھر خود ہی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے دعا کی کہ صحیح ہو جائے. پھر اس نے کوشش کی. اس طرح جو ہے دو دفعہ کرنے کے بعد اس نے سوچا کہ اس کے ساتھ تو میں کچھ کر نہیں سکوں گا. تو پولیس کو بلا کے کہا کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے, پتہ نہیں بھوت پریت کیا تم لے کے آئے ہو, اس کو نکالو میرے یہاں سے. لیکن اس کا دل جو ہے وہ کانپ گیا, وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی کامل عورت ہے. اس نے اپنی بیٹی کو جو ہے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ کر دیا. اور اس زمانے میں اس کا رواج تھا تربیت کے لیے کہ یہ میری بیٹی کو لے جاؤ حضرت سارہ, حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, اپنی بیٹی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا. اس کے تم لے جاؤ اور اس کو اپنی خدمت میں رکھو اور اس کو بھی تمہاری طرح بنا دے. اب حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حاجرہ کو بھی ساتھ لے کے چلی اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے فرمایا کہ ہماری اولاد نہیں ہے, اس کو ہم پالیں گے اور اولاد کی طرح اس کو ہم اپنے پاس رکھیں گے. اب دیکھیں امتحان کیسے شروع سے لے کے امتحان کے اوپر امتحان ہے. اب ان کی اولاد نہیں ہے, حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ہو گئی, جوان ہو گئی. حضرت سارہ نے خود ہی جو ہے وہ پیشکش کی کہ ہماری اولاد نہیں ہے, یہ جوان ہو گئی, آپ اس سے شادی کر لیں, شاید اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ ہو اور آپ کی کوئی اولاد ہو. اور انہوں نے ایسا ہی کیا, انہوں نے شادی کر لی اور اولاد بھی ہو گئی, حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے. اب جو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے, حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جو سوکن والی بات ہے وہ پیدا ہوئی کہ اب اس کی اولاد ہوئی, کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے مقابلے میں اس سے محبت زیادہ ہو جائے. یہ بات دل میں آئی تھی تو امتحان دوسرا شروع ہو گیا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ حاجرہ کو لے کے اور اس بچے کو لے کے آپ ایسی جگہ میں چلے جائیں, بوادٍ غیر ذی زرعٍ, ایک ایسی وادی میں جہاں کوئی آبادی نہیں, جہاں کوئی گھاس نہیں, کوئی درخت نہیں, کچھ نہیں, نہ کوئی پانی کا انتظام ہے, نہ وہاں کوئی آبادی ہے, ایسی جگہ میں آپ چھوڑ کے آئیے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دودھ پیتا بچہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ساتھ لے کر شام سے چلتے ہیں اور مکے میں آ کے یہاں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. واقعہ آپ حضرت سنتے ہیں. حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تو جواب نہیں دیتے, اللہ کی طرف سے منع ہے, دیکھیں امتحان کیسا سخت. تو جب حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ رب کا یہی حکم ہوا آپ کو, تو انہوں نے سر سے اشارہ کیا, زبان سے منع ہے, یعنی امتحان ہے. پھر حضرت حاجرہ نے فرمایا کہ پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے, اذن لا یضیعنا, پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے, ہلاک نہیں کریں گے. اب وہاں سے واقعہ شروع ہوتا ہے, اس طرح زمزم شروع ہوتا ہے, پانی کا انتظام ہوتا ہے, حضرت حاجرہ جو ہے وہ بچے کا کھانا بھی ختم اور دودھ بھی ختم, پانی بھی نہیں ہے, بچہ جو ہے پیاسا ہے, پانی کے لیے تڑپ رہا ہے. حضرت حاجرہ جو ہے وہ صفا پہاڑی پہ چڑھتی ہے کہ کوئی انسان نظر آ جائے, کچھ نظر آ جائے. پھر وہاں سے جو ہے مروہ تک چلی جاتی ہے, پھر مروہ سے بھاگ کے صفا پہاڑی پر آتی ہے. جتنی دفعہ انہوں نے چکر لگایا, جتنے بھی حج کرنے والے لوگ ہیں یا عمرہ کرنے والے ہیں, سب کے اوپر اللہ رب العزت نے واجب قرار دیا. یہ جو حج کا عمل ہے, حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو فیملی ہے ان کی نقل اتارنا, اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے انسان کے لیے فرض اور واجب اور مسنون قرار دے دیا. کوئی عمل اس میں فرض ہے, کوئی عمل اس میں واجب ہے, کوئی عمل اس میں سنت ہے.
From there, Ibrahim alayhi salam, he leaves his family at this young age, and he reaches Sham, currently the Syria, Philistine area. And once he gets there, he gets married to Sarah radiallahu ta'ala anha, and they get old, but they don't have any children. On the way, they were going somewhere, they were on a travel one time, and they passed by an area where there was a ruler, there was a king who used to find any beautiful woman he would find on the way, he would capture her, and he would try to do wrong things. And he heard that, oh, a beautiful woman is going by, this is Sarah radiallahu anha, and he tried to take her. So Ibrahim alayhi salam goes and says that, I'm going to say, I'm your brother, you're my sister, because in Islam, in Iman, we are brothers and sisters. There's no other people of Iman around. We are indeed brothers and sisters in Iman. If he says they're the husband, then they're going to kill him to take his wife. So obviously, he says that they take her. They leave Ibrahim alayhi salam. But when she gets to the king and he tries to do the wrong things with her, immediately he gets paralyzed when he goes near her. So Sarah radiallahu anha, he begs her to make dua. She makes dua again and he gets normal again. He tries again, he gets paralyzed again. She makes dua again, she gets back to normal again. Finally, he realizes they can't do this. So he sends her away, tells his guard, who did you bring me? It's not a human being, it's some kind of jinn you brought me. So, but the real reality is, his heart was shaken by this. So he realized this is a proper, pious woman. So he sends his own daughter with her, so that she can become like her. She can be in her tutelage, she can be in her, under her guardianship, and she, his daughter, can become like her, Sarah radiallahu anha. So now she comes back home to find Ibrahim alayhi salam praying salah, making dua for this, and she brings Hajira in, she's still young. So Sarah radiallahu anha says that we don't have children, we'll raise her like our own child. When she grows, now Sarah radiallahu anha says, we don't have any children. If you marry her, maybe Allah will give you some children. He marries Hajar radiallahu anha at an old age. He gets child Ismail alayhi salam. But see, the test doesn't end. It keeps continuing. Allah tests him with kalimat, with many tests. So Allah Ta'ala, he sends him, he orders him, go take your wife and your one child. Plus one child, right? Take your child and your wife. After so many years, you got one child. Take that wife and child and take them to a valley that doesn't have any vegetation, any people, any inhabitants around it. But just leave them there. And this is the valley of Makkah. That time, there's nothing there. There's no vegetation. There's no people. So he leaves them there. He turns around with a small amount of food, a few dates, and a little water. She runs behind him and says, where are you leaving us here? Where are you leaving us here? When he doesn't answer, she realizes maybe this is something else. So she says, did Allah tell you to do this? So he nods yes. So finally, she says, إِذَنْ لَنْ يُضَيَّعَنَا. Allah will never, that means he will never waste us away this way. He will never destroy us this way. If he ordered, then he's going to take care of us. From there, so it's a long story, we all know, Allah Ta'ala takes care of them. He brings Zamzam out from under the foot of Ismail alayhi salam. And then she goes in the meantime looking for food, running behind Safa, Marwa, looking for food, going back to see her child. Every single step that the family of Ibrahim alayhi salam took, Allah kept it alive, that heritage, to this day, and made it fard, wajib, sunnah, for anyone who goes to visit his house in commemoration of that sacrifice of the family of Ibrahim alayhi salam to the day of Qiyamah. They copy in commemoration of those sacrifices, the actions step by step of Ibrahim and his blessed family alayhi salam.
Hazrat Ibrahim alayhi salatu wa salam, Allah ke hukum se اپنی فیملی کو دیکھنے کے لیے شام سے مکے میں سال بھر میں کئی دفعہ آتے تھے. وہی چھوٹا بچہ اب تھوڑا بڑا ہوا, اب بولتا بھی ہے, چلتا بھی ہے, تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں دیکھا کہ اس بچے کو قربان کرنا ہے, ذبح کرنا ہے. دیکھیں انبیاء کرام کا خواب جو ہے یہ بھی وحی ہے, لیکن یہ تو ایک مشکل مسئلہ ہے. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے وحی بھی آ سکتی تھی, انبیاء کرام کے پاس وحی آتی تھی, لیکن خواب کی بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ کیا کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ذبح کریں گے. اس میں پوری تفصیل ہے, واقعہ بیان کرنا مقصد نہیں ہے, مطلب امتحان. اور بچے سے جب بات کرتے ہیں تو بچہ بھی تیار ہو جاتا ہے اور پھر وہ چھری چلا بھی دیتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے دمبا رکھ دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فدیناہ بذبح عظیم, یہ جو قربانی ہے وہ بھی قبول ہو گئی, لیکن بیٹے کو ذبح نہیں ہونے دیا, لیکن انہوں نے تو پورا کیا. یہ بھی کوئی کم امتحان ہے, جیسے آگ میں ڈالنا, اسی طرح یہ اپنے بچے کو ذبح کر دینا, یہ بھی کوئی کم امتحان ہے. اکلوتا بیٹا ہے, ابھی تک حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کوئی بچہ نہیں ہوا, اکلوتا بیٹا. ایک تو یہ ہے کہ دور چھوڑ کے آ گئے, سال بھر میں ایک دو دفعہ دیکھنے کے لیے اجازت ہے, جب وہ بچہ بڑا ہوا تو اس کو ذبح کر دو, یہ کوئی معمولی بات ہے, یہ امتحان ہے. پھر جب یہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے, جوان ہو جاتا ہے, درمیان میں بہت سارے واقعات ہیں, واقعات کے مقصد نہیں ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اپنے بیٹے کو لے کر بیت اللہ کی تعمیر کریں. پھر انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی, اور تعمیر کرنے کے بعد کوئی فخر نہیں, کچھ نہیں, تواضع کے ساتھ کہ ربنا تقبل منا, کہ ہم سے قبول کر لیجئے, جس طرح کرنا تھا ہم کر نہیں سکے لیکن اب قبول کر لیجئے. یہ بھی کوئی معمولی امتحان ہے. اس طرح اتنے سارے امتحانات ہوئے. پھر یہ سارا واقعہ جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پیش آیا, تو ان کے بھتیجے تھے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام, وہ بھی چھوٹے ہی تھے, چچا سے چھوٹے تھے, لیکن یہ ہے کہ بہت زیادہ چھوٹے نہیں تھے. تو یہ سارا ماجرا انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. انہوں نے بھی چچا کے ساتھ ہجرت کی اور ساتھ ساتھ چلے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا. اور جو قوم لوط ہے, اصل میں وہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا ایریا نہیں ہے, اللہ نے نبی بنا کر اس ایریا میں ان کو بھیجا ہے. عام طور پر انبیاء کرام کو جو ہے وہ اپنی قوم میں بھیجا گیا ہے, لیکن لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو جو بھیجا گیا وہ ان کی اپنی جگہ نہیں ہے, اللہ نے ان کو نبی بنایا اور ان کو وہاں بھیجا, یہ قوم لوط ہے. لیکن قوم لوط کے ساتھ جو واقعات پیش آئے اس کی بھی اطلاع فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو دی, اور پوری تفصیل ہے. اور اس وقت فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی بیوی حضرت سارہ کو, جبکہ وہ بوڑھی ہو چکی تھی اور بانجھ تھی, بے اولاد تھی, اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارت دی ایک بیٹے کی, اور بشارت ہی نہیں دی, اللہ تعالیٰ نے نام بھی رکھ دیا, اور بیٹے کا ایک بیٹا ہوگا اس کی بھی بشارت دے دی, وَمِن وَرَائِ اِسْحَاقَ يَعْقُوب, کہ اس کا بھی ایک بیٹا ہوگا, اس کا نام یعقوب ہوگا.
So from there, Ibrahim alayhi salam, he left his wife and only child there in Makkah, in the valley of Makkah. He is only allowed to go back to visit a few times a year. Things go by, things happen in between. Finally, the son is a bit older now. He's able to just run and work with him. He's able to help him out. At this point now, Allah Ta'ala, he shows Ibrahim in a dream that he's slaughtering his son. He's slaughtering his son. Allah Ta'ala could have sent angels down. He could have sent angels down, Jibreel alayhi salam, to tell him that to do it, and he would have been compelled to do so. But here Allah Ta'ala showed him in a dream, alayhi salam, and not once, he saw it multiple times. And the test was to understand, to see the reaction of Ibrahim alayhi salam, and how much he has in him to sacrifice for the sake of Allah. So if it was an angel that came, he would have had to obey him. It wasn't an angel. He showed him in such a way to see if indeed he's willing to obey on his own accord. So he sees the dream. Now he goes to his son, says, I saw in a dream that I'm slaughtering you. What do you think? The son is like that too. He says, yeah, but if do what you've been ordered. Satajiduni insha'allahu minas sabirin. I'll be patient. You'll find me patient, don't worry. But when both of them, son and father, they both submit to the command of Allah. Asfalamma aslama wa tallahu liljabin. He puts him face down. He's about to actually sacrifice him. The objective wasn't to slaughter the child. The objective was to see the sacrifice of Ibrahim from his heart. When that time comes, before the knife goes down, Allah sends Jibreel from the seven heavens beyond, and he replaces him. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبِحْنَ عَظِيمٍ. He ransoms him with a great slaughter. That is the commemoration of the slaughter, the sacrifice that we do. But that is a commemoration of the sacrifice of Ibrahim alayhi salam and his willingness to sacrifice everything for the command of Allah. He comes back. This all happens. Now in old age, Allah Ta'ala gives his first wife, Sarah radiallahu anha, he gives her and Ibrahim alayhi salam the good news of a child, Ishaq, and then a grandson after Ishaq, meaning Ishaq will have a son, this grandson, Ya'qub. Allah Ta'ala gives him the good tidings of this. Allah Ta'ala, he tests him over and over again. When he finally, Ismail, the son that he was told to sacrifice, he gets older. Allah gives him the order to build the house of Allah, to rebuild the house of Allah, the Kaaba Sharif. And he does so. But once he builds, the command of Allah, even the bricks came from Allah, the direction came from Allah. But when he finishes building, he doesn't say, look, Allah, I did it, go. No. He turns back to Allah, submits to Allah in humbleness. رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Allah, accept it from us. You know we tried. Allah, forgive any shortcomings. This humbleness, this sacrifice for the sake of Allah, and the humbleness afterwards is what Allah wants from him and what Allah tests him with.
Hazrat Ibrahim alayhi salatu wa salam ne apni choti biwi ke bade bete Hazrat Ismail alayhi salatu wa salam ko lekar Baitullah ki tamir farmayi. Jab badi biwi ke chote bete Hazrat Ishaq alayhi salatu wa salam jawan hue تو ان کو لے کر آپ نے بیت المقدس کی تعمیر فرمائی تو بیت اللہ کی تعمیر میں ایک بیٹے شامل ہیں بیت المقدس کی تعمیر میں بھی ان کے ساتھ ایک بیٹے شامل ہیں اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا ہوا حضرت یعقوب جن کا لقب ہے اسرائیل اسرائیل کا ترجمہ ہے عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی 12 اولاد تھی جن میں سے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہے اور لمبا واقعہ ہے تو یہ جو 12 اولاد ان کی ہے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری وقت میں موت سے پہلے اپنی 12 اولاد کو ایک ساتھ بلایا اور ان سے پوچھا کہ میرے بعد تم کیا عبادت کرو گے کس کی عبادت کرو گے کیسے کرو گے تو سب نے جواب دیا نعبد الہک و الہ آبائک آپ کے رب کی عبادت کریں گے آپ کے باپ دادا ابراہیم اسحاق اور اسماعیل کے رب کی عبادت کریں گے تو اولاد کی فکر جس طرح میں نے عرض کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اولاد کی فکر کی حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام جو ان کے پوتے ہیں انہوں نے بھی اولاد کی فکر کی لیکن جو ہماری فکر ہے ہماری سوچ ہے دنیاوی اعتبار سے ان کی سوچ اور ان کی فکر دنیاوی اعتبار سے نہیں تھی بلکہ ان کی سوچ اور ان کی فکر آخرت کے اعتبار سے تھی. اور ان کا سوال یہی تھا کہ میرے بعد تم لوگ عبادت کیا کرو گے, کس کی کرو گے, کیسے کرو گے؟ تو انہوں نے جواب دیا, ان کو یقین ہو گیا کہ میری اولاد میرے بعد ایک اللہ کی عبادت ہی کریں گے. تو اولاد کی فکر کرنا, خلاصہ یہ ہے کہ دین کو قائم کرنے کے لیے اور قائم رکھنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے, سیکریفائس یعنی قربانی, اور دوسری چیز توازو والا مزاج, مزاج میں نرمی. جب تک یہ دو چیزیں ہمارے اندر پیدا نہیں ہوں گی اس وقت تک دین ہم قائم بھی نہیں کر سکیں گے, قائم رکھ بھی نہیں سکیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو ان دونوں چیزوں کو, ان دونوں صفاتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے, اور دین پر ہمیں چلنے کی اور اپنی اولاد کو چلانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
So with this, Allah Ta'ala, he gave Ibrahim alayhi salam another child, Ishaq alayhi salam. In between, as I said, another small part I forgot about Lut alayhi salam, his nephew. Lut alayhi salam was younger than Ibrahim alayhi salam, his nephew, but just not too much younger, he was close in age. But Lut alayhi salam also did hijrah. He also moved and he migrated with his uncle Ibrahim alayhi salam. Allah sent him as a Nabi to the people of what we call the Lut, the people of Lut alayhi salam. He wasn't one of them, but Allah Ta'ala sent him as a Nabi there. And Allah subhanahu wa ta'ala gave Ibrahim alayhi salam Ishaq, his younger son. With Ishaq, Allah gave him the command to build Baytul Maqdis. So one son, Ismail, took part with his father Ibrahim alayhi salam building Baytullah Kaaba Sharif. And one son, Ishaq, with his father Ibrahim alayhi salam, took part in building Baytul Maqdis. With this, Allah Ta'ala gave Ishaq his son Ya'qub. Ya'qub is the one that is called Israel. Israel means Abdullah, the servant of Allah. So Israel had, Ya'qub alayhi salam had 12 children, who among them is Yusuf alayhi salam, and you know, there's a story around that as well. But the 12 children, so sons of Ya'qub alayhi salam, these 12 sons became the 12 factions of Banu Israel later. But nonetheless, Allah, when Ya'qub alayhi salam was leaving the dunya in his last moments, he called his 12 children together, all of his children. He said that, "Ma ta'buduna min ba'di." This is what they worry about. We worry about what our children are going to eat, how much money they have, how much, what am I leaving behind for them? What are they going to live in? What are they going to eat? What kind of job they're going to have? These are the Anbiya alayhi salam, the concern they have for their children is ma ta'buduna min ba'di. What are you going to worship after me? What is your life going to be after me, in the worship of Allah or something else, in the worship of something else? That's what they're concerned about. So they all answer, na'budu ilaha ka ilaha aba'ik. We're going to worship your God, the God of your fathers, that one and only Allah. My dear brothers, sisters, and elders, this is the concern of the Anbiya alayhi salam, to establish the deen of Allah in the land of Allah and to keep it alive in their generations. This is the concern that we are taught to have from the Anbiya alayhi salam. And how did they do it? Sacrifice, sacrifice, sacrifice for the sake of Allah. And with that sacrifice, whatever we did, we have to turn back to Allah in humbleness. These two characteristics are necessary to establish the deen and keep the deen alive. We have to have the willingness, the attitude of sacrifice, and we have to have the attitude of humbleness in front of Allah. Once we've done something, we can't raise our heads high and say that, oh, look what I did. Look, this man, he built Baytullah Kaaba Sharif, and he built Baytul Maqdis, and he turned back to Allah. And he says, Allah, please accept it. Allah, forgive the shortcomings. He doesn't go around and boast about it. These two characteristics that we can bring on ourselves, we can establish the deen too. And we can keep the deen alive too. Humbleness and sacrifice for the sake of Allah. May Allah bless all of us with these qualities accepted from us and you. Wa akhir da'wana alhamdulillah bil alameen. As an answer, to be in the back here, some people can meet. So alhamdulillah, Hazrat, just we know we didn't give any introduction. introduction of Hazrat, many of us weren't here. Many of us know who our Sheikh Hazrat Mufti Sahib is. Many don't know. Hazrat is my Maulana Shakil, your Imam, and many other ulama around America, the Ustad of all of these ulama, including Maulana Shakil, your Imam, is Hazrat Mufti Sahib. Alhamdulillah, Hazrat Mufti Sahib established a madrasa in New York that, mashallah, has given a lot of fruits. A lot of fruits, alhamdulillah. We walk in New York, we find that every other imam, every other alim, young age, our age, that we can find, studied either directly from Hazrat or somewhere, something that Hazrat built for this purpose. So alhamdulillah, the fruits of these efforts, from the time when Hazrat came to America in 1998, for the last 23 years, he's been behind the effort of madrasa, the effort of establishing something for the sake of Allah. And alhamdulillah, Hazrat himself is a student of some of the greatest luminaries of the last century in Bangladesh, Hindustan, India, and in Pakistan. And some of the greatest scholars of the time, he studied under, alhamdulillah. But Allah Ta'ala chose to take Hazrat's effort here in this side of the world. And we're truly lucky to have a scholar of this caliber in our presence, and even to have our name associated with someone of this caliber. We ask Allah to accept these efforts. With the same tone of sacrificing and with humbleness to establish the deen and keep the deen alive. Hazrat has a madrasa built, alhamdulillah. We at Darul Quran wa Sunnah, where we studied, we don't have any building. We don't have any place of our own. We don't have anything of that sort. But we have madrasa. Madrasa is not the name of the four walls. It's not the name of the books or even the ink or the paper. It's the name of that blessed effort that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam started, that's been continuing today, chest to chest, person to person, to keep the deen alive. This is the way to keep the deen alive. See, we travel here 4 or 5 hours to meet our brothers here, alhamdulillah. If one person listens to something and gets benefit by it, then all of that 5 hour one way, 5 hour back, 8-10 hours of journey is worth it. Why? Because the deen was spread like this. How do you think our forefathers became Muslim? They download a YouTube video? How they became Muslim? From Facebook? People don't become Muslims from that. People accept deen, people learn the deen and keep the deen from chest to chest, from sacrifice. From sacrifice for the sake of Allah. So this madrasa, Darul Quran Sunnah, we have 15 years has been running, more than 50, 60 ulama who graduated there. 70, 80 huffaz, hafiz that graduated there. At least 10, 12 muftis who graduated there. But we don't have our own place. We just signed a contract for a school building. We need your du'as for this. We need your du'as for this. This is a place where you can put your input, you can take your part in the Sadqa Jariya. If we get the school building, brothers, a 50-bedroom boarding school. So if we sign the contract, alhamdulillah, we have to close the contract by September. Make dua for us, please. If we can get this together, then it'll be one of the biggest madrasa, like you have one madrasa in Buffalo, alhamdulillah. It'll be probably the closest madrasa to New York City. And mashallah, in New York City, within the borders, you have 1 million Muslims. And then around New York, in Long Island, Westchester County, and New Jersey, at least you have altogether probably 2.5 million Muslims. Probably half of America's Muslims are here in the Northeast. You go another hour, 2 hours, is Boston. Another few hours more, you go down to Virginia, we go out to Pennsylvania. This Northeast has most of the Muslims of America. Here, we need madrasas. Madrasa is that foundation that's going to keep the deen alive. It is the fortress of the deen, my brothers. It's the fortress of the deen. It is where the factory comes for the lamps that will brighten the hearts of people, that will eliminate the darkness from our society. These people like your Imam Mulana Shakil and the other ulama who studied there, they go out as lamps. They go out as lamps to remove the darkness from areas, right? Think how many generations will get benefit from this madrasa. You can take your part with your dua, if you want to support, just contact Maulana Shakir, inshallah. You can take some part in it too, inshallah. But this is a project that we're taking. The objective is not to tell you about the project. It's the objective is to tell you that this effort is going. We need to take our part, inshallah, in this as well. May Allah accept for you. Jazakumullahu khairan. Hazrat will be here after dinner if you want to meet, inshallah, get more information about this project, this project and whatnot. If you just want to see, you have the thing here, Maratayyabur Maradiyas, you have that thing here. Just you can get take this from Hazrat, inshallah. This shows you all the pictures of the property and everything that's there, inshallah. Hazrat will be here. We'll be here after dinner. Please do come meet, inshallah. See how you can take your part. Allah accept it from you, inshallah. I'll end the back over there after dinner, inshallah. Jazakumullah. Oh, we have flowers. If you don't take it, take it. Take it. We have it. You can take it. We have. Jazakumullah. Assalamu alaikum. That's the dua Rasulullah used to make. What I said is that after making dua, this long dua after every program is not the way of Rasulullah. He used to read the dua. Everyone's reading it. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. This is the dua Rasulullah used to make. Sallallahu alayhi wa sallam. The bathroom is open for the brothers who are fasting, inshallah ta'ala, if you like, inshallah, back, I'll have some fujur, some dates, inshallah ta'ala, for those brothers. Please make khas dua, special dua for the ummah, inshallah ta'ala, and make dua for the madrasa. May Allah accept from all of us, inshallah. Maghrib in a couple of minutes, please refresh your wudu if you need to, inshallah. Thank you.